بالقول تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دعا کی اور دعا میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں فلاں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یہ فلاں کے توسل سے اور تصدق سے میرے اوپر کرم فرما دے. دعا میں صراحتن کلمات توسل کے یا توجہ کے یا وسیلہ کے یا واسطہ کے اللہ کے حضور پیش کیے تو یہ توسل لفظی ہو گیا. دعا میں ان کلمات کا ذکر کیا، کلیئر ہو گیا. توسل نفسی اور توسل بالعمل، اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں ان کلمات کا ذکر نہ کیا مگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے دعا کی، روضہ اثر کے پاس جا کے دعا کی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا کا، یہ توسل ہو گیا. فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا کی. اب لفظاً توسل کا کلمہ نہیں ادا ہوا مگر وہاں جا کر دعا کرنا، اس محل کا توسل، یہ توسل بالعمل ہو. کسی بھی بابرکت جگہ پہ جا کے دعا کرنا، کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کے دعا کرنا، کسی بابرکت اور مبارک اور اللہ کی مقبول چیز کے کو سامنے رکھ کر، ابھی میں حوالے دوں گا، تو یہ عمل آپ سمجھ گئے نا، توسل بالعمل. اب قرآن مجید میں مثلا توسل بالعمل کی مثال دے رہا ہوں، توسل نفسی یا توسل بالعمل کی. بڑی صحیح دلیل ہے توسل پر بھی، اور یہ توسل بالعمل کی مثال بھی سمجھ آتی ہے، اور اس سے یہ دلیل بھی بغیر الانبیاء، اس کو ہم توسل بالصالحین کی دلیل بھی بنائیں گے. توسل بالصالحین کی بغیر الانبیاء کا جو توسل، وہ بھی جائز ہے، اور توسل بالعمل بھی اور توسل نفسی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو قمیض دینا، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی کے لیے فرمایا اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا. یہ بہت بڑی نص صریح ہے توسل بالعمل کا، عملی توسل پر. یہ سورہ یوسف کی آیت، اور آگے فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا، یہ پھر اس کو ثبوت بھی ہو گیا کہ عمل کیا اور وہ آنکھیں بھی لوٹ آئیں. تو اس میں دو انبیاء کی سنتیں ہوں، ایک پیغمبر کا حکم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، اور خود انبیاء کی سنت، متوسل بھی پیغمبر اور متوسل بہی بھی. متوسل بہی پیغمبر کا قمیض ہے تو حقیقت میں پیغمبر ہی ہو گئے نا جی. متوسل بھی پیغمبر اور متوسل بہی بھی پیغمبر، اور جس شے سے توسل کیا جا رہا ہے وہ دلیل بھی مل گئی کہ وہ قمیض سے توسل، جب پیغمبر کے قمیض سے توسل جائز ہے، تو دو چیزیں، بغیر الانبیاء توسل بآثار الانبیاء بھی ثابت ہو گیا، اور توسل بالصالحین از خود، جب ان کے قمیض سے ثابت ہو گیا تو صلحاء سے کیوں نہیں ثابت ہوگا. یعنی تین چار دلائل سارے اس میں سے سارے اس مقام پر ثابت ہو گئے. یہ توسل نفسی، یہ توسل بالعمل کے لیے دلیل، یہ اس کو بھی لے آئیں. میں پہلے وہ دے رہا ہوں کہ جو اس سے بہت زیادہ صریح ہے، دعا کے ساتھ جس کا ذکر آ گیا. دوسرا، سیدنا زکریہ علیہ السلام کا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان پر اللہ کے خاص انعامات کو دیکھ کر دعا کے لیے اس خاص حجرے کے اس محراب کا منتخب کرنا، ہنالک دعا زکریہ ربہ رب ہب لی من لدنک ذریہ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ جو ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس خاص مقام پر اس کا جو پس منظر آ رہا ہے، وہ کلما داخل علی المحراب وجد عندها رزقا قال انا یا مریم انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پہلے اس ولیہ کا، اللہ کی اس مقبول بندی کے اوپر اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس حجرہ کی خاص اور اس محراب کی خاص اہمیت، جو اللہ کی عنایات اور اس کے فیوزات اور اس کے برکات کے نزول، اللہ کی بندی کی عبادت گاہ کی نسبت سے جو اللہ کے خاص انعامات ہوتے ہیں، پہلے اس کا ذکر آیا ہے. جگہ کی اہمیت بیان کر کے اب پھر فرمایا ہنالک دعا زکریہ ربہ. اب انی اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، وہ جو رد میں آیت پیش کی جاتی تھی، اب وہ تو اللہ ہی سننے والا ہے، تو وہ تو خاص اس حجرہ کو منتخب کیوں کیا، اعلی تفصیل وہ دیکھ کے پھر باہر جا کر وہیں جا کے دعا کر لیتے. پہلے بھی تو کرتے ہی تھے تو مسجد میں دعا کرتے کسی جگہ دعا کرتے وہ ہنالک جو اللہ نے زور دیا اس اسم اشارہ کے ساتھ کہ اس مقام پر زکریا نے دعا کی اس مقام کا انتخاب کرنا یعنی یہ توسل بآثار الصالحین بھی آ گیا توسل بغیر الانبیاء بھی آ گیا اور توسل نفسی یعنی عملی کی بھی دلیل آ گئی یعنی اس کو توسل بالمحل بھی کہیں گے توسل بالمحل المبارک توسل بالعمل توسل نفسی توسل بآثار یہ چار پانچ چیزیں اس ذیل میں آ جائیں گی یعنی آپ کسی خاص مبارک جگہ پہ جا کے آپ اولیاء کرام کے مزار پہ جا کے حضور داتا صاحب جا کے دعا کرتے ہیں حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ یہاں وہاں یہاں وہاں نہیں اللہ سنتا یہی اعتراض ہوتا ہے نا بڑا یہاں آگے کیوں دعا کرتے ہو اس پر دلیل ہے ہنالک دعا زکریا یا رب جہاں اللہ کی ولیہ اور مقبول بندی موجود تھی اللہ کی رحمتیں آ رہی تھیں دلیل یہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا بندہ مقبول بندہ خواہ وہ بحیات ظاہر ہو خواہ وہ بعدت وفات ہو اللہ کی رحمتیں اس کا نزول تو منقطع نہیں ہو جاتا بنیادی نقطہ یہ ہے وہ تو جیسے اس کی حیات ظاہری میں اس مقام پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا تھا تو جو مدفن ہے وہ قبر بھی جائے تکریم ہوتی ہے قبر مومن کی جائے تکریم ہوتی ہے آپ اس پہ قدم نہیں رکھ سکتے اس پر سے گزر نہیں سکتے اس پر بیٹھ نہیں سکتے تو مومن کی قبر جائے تکریم ہوتی ہے تو وہاں اس کی وفات کے بعد اللہ کی رحمتوں اور بخششوں کا اترنا کیسے منقطع ہو سکتا ہے جاری رہتی ہیں تو جو برکات پہلے اتر رہی تھی حیات ظاہری میں وہ اب بھی اتر رہی ہیں تو اس وقت ہنالک دعا زکریا میں بھی اس جگہ کو چننا اللہ کی ولیہ کے سبب اس نازل ہونے والی برکات وہ سبب تھی اس توسل کا اور وہی سبب اب بھی ہے بعد وفات وہ تو ملک سبب تو نہیں قطع ہوا سبب قطع نہیں اب قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا اترنا اس کا انکار نہیں ہو سکتا اس پر صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں آپ جو حدیث البول ہے صحیح بخاری کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے دو قبریں دیکھی آپ رکے اور آپ نے فرمایا کو کھجور کی ٹہنیاں منگوائیں اور کاٹ کے نا چیر کر ایک پر رکھ دیا اور ایک پہ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک قبر میں دونوں کو عذاب ہو رہا تھا ایک کو کس وجہ سے پیشاب سے وہ پرہیز نہیں کرتا تھا قطرے جب کپڑوں پہ گر جاتے تھے ناپاکی اور دوسرا غیبت کرتا تھا چغلی کرتا تھا تو دونوں کا اس حدیث سے ایک استدلال یہ بھی مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبر کے اندر ہونے والے عذاب اور ثواب کو دیکھتے تھے یہ بھی بائی دی وے حوالے لکھ لیا کریں جب کوئی بات آ جائے استدلال قبر کے اندر بھی ہونے والے یعنی عالم برزخ میں ہونے والے ثواب اور عذاب کو بھی ملاحظہ فرماتا یہ آپ کا مشاہدہ ایک بات اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ اب رکھنے سے عذاب ان کا تخفیف ہو گئی عذاب اٹھا دیا گیا یعنی کیوں وجہ اس کی بیان کی ہے تمام محدثین نے بھی اور رسول السلام نے وضاحت بھی فرمائی اور فقہا محدثین نے فرمایا چونکہ وہ تر تھی ٹہنیاں اور جب تک وہ تر رہتی ہیں اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور جہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو گویا وہ قبر پہ رکھی تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا اب یعنی ٹہنیوں جیسی چیزیں تسبیح کرتی ہیں تو اللہ کی رحمت کا اس مقام پر نزول ہوتا ہے جس مقام پر اللہ کے مقبول بندے پر ان کی روحیں تسبیح کر رہی ہوں ہما وقت اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کتنا ہوگا تو یہی سبب اس وقت توسل کا تھا یہی سبب بعد میں آپ کو بعد وفات مزار کو بھی اس آیت کے تحت لا رہا ہوں اور اس میں آپ کو جو علت مشترک ہے وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے تو ہنالک دعا زکریا رب اور اس کا بھی جواب وہیں آ گیا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب وہ بھی وہیں کھڑے تھے دعا کر رہے تھے ابھی نکلے ہی نہیں تھے ویسے دعا ساری زندگی گزر گئی تھی کرتے کرتے پہلے بھی تو دعائیں کی تھی لیکن اس مقام پر دعا فرمائی اور ابھی وہیں کھڑے تھے کہ فرشتے نے آ کے قبولیت کی دعا دی گویا قبولیت بڑھ گئی توسل کے ساتھ تو بغیر الانبیاء اور بآثار الصلحاء دونوں چیزیں ثابت ہو گئی توسل بغیر الانبیاء توسل بالصالحین اور توسل بآثار الصالحین تینوں چیزیں اس میں آ گئیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹے وہ ان سے استغاثہ تو نہیں کر رہے ہیں توسل کر رہے ہیں وہ ایک نعمت اللہ کی دیکھی ہے کہ اللہ کی مقبول بندی پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا تو جب ولی سے توسل کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ ولی کی ذات نہیں ہوتی، ولی پر ہونے والی اللہ کے انعامات و عنایات ہوتی ہیں. تو سبب اور علت توسل میں وہ بنتی ہے کہ جب وہ خود پالتے تھے، تربیت بھی ان کی اپنی تھی اور جگہ پر اللہ کی خاص رحمتیں دیکھی، تو اللہ کی رحمت جوش میں آیا، دیکھی کہ اس پہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے یہاں، اس کو توسل کیا. اور جب پیغمبر یہ کرتا ہے جب، تو یہ اس لیے بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل بن جائے کہ یہ توسل سنت انبیاء ہے. اگر پیغمبر نہ کرتے تو سنت انبیاء نہ بنتا یہ عمل، یہ سنت انبیاء ہو گیا اور اس کی حیثیت شریعت میں ہو جاتی ہے، وہ پھر شریعت بن جاتی ہے، وہ شریعت میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے جو پیغمبر کے عمل سے ثابت ہو جاتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ وہ خود یا اس کے بغیر بھی دعا کرتے ہو سکتا، مگر توسل انہوں نے، وہ متوسل بھی بنے، انہوں نے توسل کیا، متوسل ہوئے، اللہ نے عطا کی تاکہ توسل سنت ہو جائے. اور باقی یہ کہ بھائیوں کو مقام بھی معلوم ہو جائے، کئی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ان پر میں نہیں گیا، یا وہ پھر آگے آگے جی ہاں. تو وہ اس سے افضلیت نہیں ثابت ہوتی، اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے حضور علیہ السلام کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام خود کعبہ سے افضل ہیں، خود کعبہ سے افضل ہیں، مگر کعبے کا طواف بھی کرتے اور کعبے کی طرف منہ کر کے متوجہ الیہ الکعبۃ الشریفہ. تو وہ جو توجہ ہے وہ صرف توجہ جہت کی ہے، سمت کے لیے ہے، تو اس سے یہ باعث افضلیت نہیں ہے، باعث افضلیت نہیں ہے. ورنہ وہ توسل یعقوب علیہ السلام نے قمیض سے کیا ہے، خود یوسف علیہ السلام کی ذات سے تو نہیں، وہ وجہ وہی بنے. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ معاذ اللہ وہ قمیض یعقوب علیہ السلام سے افضل ہو گیا، جو کہ وہ انسان ہی نہیں ہے؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ متوسل بہی جو ہے اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ متوسل سے افضل ہو، دلیل اس پر یہی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیض سے توسل کیا. تو قمیض تو پیغمبر سے افضل نہیں نا ہوتا، پیغمبر تو پیغمبر کے درجے لیتے رہتے ہیں، لہذا وہ توسل ایک الگ عمل ہے، توسل ایک الگ عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی توسل فرماتے تھے، جو سائلین ہیں اور فقراء ہیں اور منگتے لوگ ہیں ان سے بھی توسل، ان کے اللہم انی اسالک بحق السائلین، اے اللہ میں تجھ سے مانگنے والوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کیا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. آگے بھی آئے، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے ان کی وفات کے وقت جب تدبیر ہو رہی تھی، اس وقت دعا کی کہ اللہ یہ والدہ ہے میری، انہوں نے پالا تھا، ان کو بخش دے، اور وسیلہ کیا میرے اور دیگر انبیاء کے توسل سے، خود میرے وسیلے سے. اور اب باقی انبیاء سے حضور کا درجہ تو افضل ہے، تو جب اپنا توسل کر لیا تو پھر ان کے توسل کی ضرورت نہیں تھی، یہ وجہ نہیں ہوتی. باقی یہ توسل کے دلائل ہیں. ابھی آپ کو تین چار دلائل ضمناً اور بھی بتا دیے نا اسی میں. اچھا، تو یہ توسل نفسی اور توسل لفظی کی طرف اب آ گئے، یہ توسل بالعمل اور توسل نفسی کے تو سارے دلائل آ گئے نا. اور توسل لفظی کے لیے جیسے کانوا یستفتحون علی الذین کفروا کے اوپر، وہ آیت، وہ جو حدیث سے ثابت ہو گیا، وہ توسل کیا تھا؟ وہ لفظی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ کے حضور. اب توسل کے اوپر اور بھی بیسیوں آیات ہیں جن سے مطلقاً توسل ثابت ہوتا ہے، میں ان کو کوٹ نہیں کر رہا، وہ چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو بڑی سرحد کی طرف صرف جو جاتی ہیں وہ دے رہا ہوں. جیسے کلن نمد ہا اولا وہا اولا من عطاء ربک ما کان عطاء ربک مزدور، اس طرح کی اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو تھوڑا سا غور کریں تو بیٹے سینکڑوں آیات توسل کے دلائل بھی بن جاتی ہیں. اسی طرح یہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن اللہ شرمسار نہیں فرمائے گا نبی کو اور جو ایمان والے ان کی میت میں ہوں گے. تو یہاں میت یہ بھی توسل ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں، وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو، یہاں سے بھی توسل ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم، یہاں سے بھی توسل ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم توسل ہے. اسی طرح فرمایا جو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ بھی توسل ہے. یہ آیتیں نہیں لکھ رہے ہوئے تھے آپ نہیں لکھ سکتے تیزی سے بعد میں لکھیں گے کیسٹوں سے. مطلب میں یہ میں نے آیات اس طرح کی چھوڑ دی ہیں. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر اس سے آپ تلاش کریں تو 100 سے بھی زائد چلی جائیں آیات جن سے توسل ثابت ہوتا ہے. میں بالکل جو صراحتاً دلالت کرتی ہیں توسل کے مسئلے پر براہ راست ان کو لے رہا ہوں, باقی چھوڑ دی صرف اشارے میں نے دی ہیں کہ اس طرح کی اور نہیں. اس طرح ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں جہاں آیا ہے. اب یہ توسل بغیر الانبیاء, یہ توسل بالصالحین اور توسل بالمحل المبارک, یہ توسل بآثار الصالحین کو لے رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, یہ جو آیت سکینہ ہے یہ بھی انہیں بنی اسرائیل کا تھا. وہ طالوت اور جالوت, طالوت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا, اس میں قرآن مجید نے جو بیان فرمایا, داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو طالوت جو بادشاہ تھا جس کو مقرر کیا گیا, وہ پھر اس زمانے میں وہ جہاد ہو رہے تھے کفار مشرکین کے خلاف. یہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا جس کا بادشاہ کون تھا, طالوت بھائی, جس کا بادشاہ حضرت طالوت, یعنی طالوت بادشاہ تھے جس کے, تو وہ جو لشکر تھا ان کو ایک صندوق دیا گیا اور ملائکہ وہ صندوق اٹھا کر آگے چلتے, وہ صندوق خود چلتا تھا آگے, لشکر کے سپاہی نہیں اٹھاتے تھے. یہ ارشاد فرمایا وقال لهم نبیہم, ان کے نبی نے ان کو بتایا ان آیت ملکہ, یعنی وہ پہچان مانگتے تھے کہ اس پہچان کیا ہوگی اس بادشاہ کی, فرمایا اس کی سلطنت کی پہچان اور علامت یہ ہے ان یأتیکم التابوت کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا, فیہ سکینۃ من ربکم, اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے, یعنی سامان سکون ہے, تسکین ہے, وبقیۃم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد, جس میں کئی پیغمبر بھی ہیں اور کئی غیر پیغمبر صلحاء بھی ہیں, ان کے بقیہ یعنی ان کے تبرکات ہیں ان کے, اب یہ دیکھیں کتنی بڑی نفس ہے قرآن مجید کی آگے, ان کے تبرکات ہیں اس میں, تحملہ الملائکہ, ان انبیاء اور صلحاء کے تبرکات والے صندوق کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا, تو فرشتے اٹھا کے آگے چلیں گے, کیا فرشتے اٹھا کے آگے چلیں گے. تو وہ امالکہ, وہ لشکر تھا امالکہ جو تابوت وغیرہ کے ساتھ آئے تو ان کی یہ پہچان تھی. اب اس میں جو چیز تھی وہ کیا تھی, مختلف روایات ہیں حدیث, اب اس پر جو میں ساتھ بتا دوں وہ کئی روایات کو رد کریں گے, کئیوں کو ضعیف کہہ دیں گے, موضوع کہہ دیں گے, کس وجہ سے کہ مختلف روایات سے مختلف چیزوں کا ذکر آیا کہ فلاں چیز تھی فلاں چیز تھی فلاں چیز تھی. اب بعض اوقات ایک ہوتا ہے بیٹے کہ ایک روایت یا کوئی حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہو گئی وہ کسی فلاں جہت سے, کہ وہ مثلا انہوں نے بیان کیا کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں تھیں, ان کے فوٹو تھے آدم علیہ السلام کی, شیس علیہ السلام کی, اور کئی انبیاء علیہ السلام کے توسل سے اس میں تصاویر بھی تھیں, اور جو وراثتاً نسلاً بعد نسلاً موسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا. کوئی اس کو رد کر دیں گے کہ تصویریں یہ فوٹو نہیں ہو سکتے, وہ الگ بات کہ یہ تو شریعت محمدی میں جا کے, میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں, اس وجہ سے رد کریں تو یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہوا, اس سے پہلے اس کی حرمت کہاں ثابت ہے؟ اس چیز کی یہ چیز, یہ روایت خود بیان کر رہی ہے کہ پہلے یہ جائز تھا, پہلے یہ چیزیں موجود تھیں. اب وہ تصویر کی بحث کو ذرا الگ چھوڑتے ہوئے, تو وہ ان کے ہاں صحابہ انبیاء علیہ السلام کے تو صور کی تصاویر تھی, تو یہ چیز تھی اس میں, جس کو فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف اس میں سکینۃ. اور دوسرا یہ کہ تورات کے کچھ حصے تھے, وہ جو احکام اشرہ تھے اور وہ تھی, وہ اس کی تورات وہ جسے اس میں تھی, الواح تھی اس میں سے, کچھ اور سامان تھا موسیٰ علیہ السلام کا اس میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر انبیاء بنی اسرائیل کو وراثت میں وہ صندوق اور وہ تبرکات منتقل ہوتے چلے گئے. ایک یہ چیز, اور دوسرا روایات میں آیا ہے کہ اس میں یہ جو تھا بقیت مما تارک آل موسیٰ و آل ہارون, یعنی جو سکینۃ من ربکم, اس میں وہ چیزیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے, آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اور ان کے سامان اور ان کی چیزیں اور ان کی الوا تھی موسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر وہ بقیت مما تارا کا آل و موسیٰ و آل و ہارون, پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل, انبیاء اور ان کی دیگر آل کے جو بزرگان تھے انہوں نے جو تبرکات اور چیزیں چھوڑی وہ بھی اس میں ایڈ ہوتی چلی گئیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں الوا تو تھی جو ٹوٹ گئی تھی کچھ, موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا, عصا موسیٰ علیہ السلام کا, ورنہ علاہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک بھی تھے, وہ امامت ہارون, ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی تھا اور ان کا عصا بھی تھا. اس طرح کی کئی چیزیں یعنی احادیث میں, روایات میں, یہ بھی اسرائیلیات میں جسے محدثین نے لیا, اور یہ بھی آپ 10-15-20 تفاسیر نکال کر کل ہی دن کو نکال کے حوالے نوٹ کر کے رکھ. میں نے آپ کو تفاسیر کے حوالے دے دیے, آپ یعنی جلالین کو بھی لے لیں, در منصور کو لے لیں, خازن کو لے لیں, بغوی کو لے لیں, روح البیان کو لے لیں, روح المعانی کو لے لیں, قرطبی کو لے لیں, رازی کو لے لیں, اور ابن کثیر کو لے لیں, مظہری کو, یہ آپ کو دینا مظہری کو لے لیں, الغرض جت 10-12 تفاسیر فتح القدیر تفسیر ہے اس کو لے لیں, کئی تفاسیر ہیں آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ ان تمام حوالہ جات کو پا لیں گے. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ 10-15-20-25 تفاسیر جب مفسرین محدثین ہیں اس پائے کے, جب ان کی تفاسیر اور سب نے یہ چیز قبول کی اور رد نہیں کی, سب نے یہ قبول کی روایات, اور ورنہ معترض اگر اعتراض کرے یہ بھی احادیث کمزور ہیں ضعیف ہیں, تو آپ سوال کریں گے اچھا یہ تو میری تو دی ہوئی ضعیف ہیں, تم مضبوط بتا دو کہ بقیت مما تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون کیا تھا. اب اگلا جواب دے رہا ہوں آپ کو, پہلی دلیل تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں بیٹے, آواز دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اتنے تفاس مفسرین کے حوالے لینے کا مقصد کیا ہے بیٹے. نفس واقعہ تو آپ کو ایک حوالے سے بھی معلوم ہو گیا نا ہے, مگر اتنے تمام حوالہ جات دینے کا مطلب یہ ہے, یہ واضح کرنا کہ اتنے مفسرین نے, اس قدر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کو قبول کیا اور اس سے استدلال کیا. یہ جو اس کا حوالہ ہے نا مفصل تحقیق اس پہ پڑھنی ہو, صفحہ 404 تفسیر منہاج القرآن جو ہے نا اپنی سورہ بقرہ کی پہلی جو جلد چھپی ہوئی ہے صفحہ 404, اور جو پچھلا گزرا ہے وہ اس کا بھی اسی پر تھا, آخری حصے میں آخر میں جا کے دیکھتے ہیں وہ صفحہ 385 وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. خیر تو یہ صفحہ 404 میں تبرکات صالحین کی فضیلت اس کا بیان ہے, اس میں مفصل تفصیلات دی ہیں. کیا 404-405 سے لے کر 407 تک تھانوی صاحب نے بھی, یعنی ساروں نے, عبد المجد, میں نے علماء دیوبند جو دور ہے آخر کے ان کے بھی حوالے دیے ہیں, مولانا عبد المجد دریا آبادی کا بھی دیا ہے ان کی جو تفسیر ماجدی ہے, اور مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی دیا ہے تفسیر بیان القرآن سے ہیں. تو آگے یہ جو تفسیر یہ حوالہ جات ہیں یہ بغوی میں, قرطبی میں, جلالین, تفسیر کبیر, بیضاوی, روح البیان, جمل, روح المعانی, خازن, مدارک, تفسیر مدارک, تفسیر نفسی بھی کہتے ہیں, اور المزری وغیرہ ملازم, یہ ساری تفاسیر لے کے ان کے حوالے نوٹ کر کے رکھنے کا حوالے دے دیے. آگے ان کی تفصیلات ہیں. تو اب یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اور ان سے توسل کرتے تھے. یہ آگے آگے چلتا تھا, فرشتے اس کو اٹھا کے, ایک تو اس سے چند چیزیں جو ثابت ہوئیں وہ یہ کہ اولیاء انبیاء, اولیاء اور صلحاء کے آثار اور تبرکات کو محفوظ رکھنا نثرا بعد نثر سنت ہے, اور قرآن مجید نے اس کی تائید فرما دی. ایک دلیل یہ اس لیے قائم کیا, یعنی آپ بعض لوگ اپنے پیشرو بزرگوں کی ذاتی استعمال کی چیزیں, اب کوئی کہے گا جی امامے میں کیا پڑا, جی تو امامے بھی رکھے ہیں, جوتے بھی رکھے ہیں, ڈنڈا بھی رکھا ساتھ, ذاتی استعمال کی چیزیں, بستر, کپڑے, امامے, جوتے, جوڑے, ہر چیز ذاتی استعمال کی ہے، یہ تبرکات و آثار ہے. اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، آپ کے موئے مبارک کا اور آپ کے جوڑے مبارک کا رکھنا صحابہ کرام سے منقول ہے، وہ تبرک میں آئیں گی چیزیں. ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ یہ انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کے ذاتی استعمال کی چیزیں اور ان کے تبرکات اور ان کے آثار و تبرکات اور اشیاء کا سنبھالنا رکھنا. نمبر دو، ان کی تعظیم و تکریم، ان کی تعظیم و تکریم کرنا بھی سنت ہے، اور سنت ایسی جس کی تائید قرآن نے کی ہے ساری، کیونکہ تحملہ الملائکہ سے ان کی تعظیم و تکریم مستفاد ہوئی. تعظیم و تکریم کہاں سے مستفاد ہوئی؟ تحملہ الملائکہ. نمبر تین، ان چیزوں سے سکون قلب ملتا ہے اور روحانی فیض ملتا ہے. کیا؟ روحانی فیض ملتا ہے. سکینت من ربکم سے مستفاد ہوا. کوئی کہے جی ان سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کوئی کہے تو قرآن مجید نے اس کے اوپر نص وارد کر دی. کیا؟ سکونتم، سکینتم، یہ تمہارے رب کی طرف سے وجہ سکون، یہ روحانی فیض ہے جو آسمانی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتا ہے ان تبرکات اور آثار مبارکہ کے ذریعے، یہ باعث بنتے ہیں فیض کا. اور پھر چوتھی چیز یہ کہ یہ ان سے توسل جائے، ان سے اب وہ جیسے واقعہ مشہور ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، محمود غزنوی والا کے کپڑا قمیض بھیجا، تو وہ بھی قرآن مجید کی اس آیت سے مل گیا نا. اور اس سے بڑی سری یعنی کوئی مذاق اڑائے اس کا کہ اپنا قمیض دیا پہ جا کے فتح کر لو، مذاق اڑاتے ہیں پھر اس کا ٹھٹھا کرتے ہیں یہ لوگ. کیا؟ اور جی بھائی وہ لشکر کے اندر خود ہی موجود تھے، سپاہی تھے اور خود روزانہ لڑتے بھی تھے، تو ان کے اپنے لڑنے سے تو فتح نہ ہوا، تو خالی قمیض سے فتح ہو گیا. یعنی جب دماغ چل جاتا ہے اور گمراہی آ جاتی، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ پاک شعور لے لیتا ہے اللہ پاک. تو اس طرح کے وہ مزہ کا خیز استدلال کرتے ہیں کہ خود لڑتے تھے اور خود لشکر میں تھے، تو اس سے تو ہوا کچھ نہ. اور معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کی بات کر دی، خود انہیں گرا دیا کنویں میں اور اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اور اس طرح کی جہالت. لہذا آپ نے نفس پر بات کرنی ہے کہ دلیل اس کے اوپر، دلیل اس کا سبب الگ ہے، اس کا سبب تو وہ لشکر میں سپاہی ہیں تو وہ اپنا وسیلہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک سپاہی اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں، کرامتیں نہیں دکھا رہے. یوسف علیہ السلام کا قمیض بھیجنا بجائے یہ کہنے کے کہ ابا جی سے کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ دعا کر دیں اللہ کے حضور، اللہ بینائی دے دے گا، یہ تلقین کرنے کی بجائے قمیض دے بھیجنا، ذہبو بے قمیض ہی حاضر. اس میں ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سما گئے یا نہیں؟ اس میں یہ سارے واقعات سما گئے کہ مشائخ، اولیاء، صلحاء، ان کے آثار و تبرکات کو پیش کرنا، یہ دلیل سری. اور اس پر پھر سکینت میرا دیکھو وہ مما بقیت من آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ تبرکات جس میں اثاہ اور جوڑے جیسی چیزیں تھیں اور امامے اور کپڑے تھے، یہ استعمال کی چیزیں تھیں، ان کو فرشتے کو سر پہ رکھنا اور ان سے فتوحات کا ہونا، یہ وہ قمیض سے فتح ہونا، وہ کون سا تھا، سمراٹ کے مندر کا اور ان کا فتح ہو جانا اور ان کے قلعہ کا، قمیض سے فتح ہونا اور یہ پورا لشکر فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ اٹھا کے تبرکات انبیاء اور صلحاء کے لے کے چلا کر، اور اس سے فتوحات ہوتی تھی. اور پہلے بھی اس ہفتے خون کا باب آ گیا تھا. تو یہ چیز جو ہے قرآن مجید کی نص سری سے تبسل کے بعد میں آیا تھا. آگے کیا بیٹے بتا دی؟ آیت نمبر 248 سورہ بقرہ، آیت نمبر 248. یہ اب ساری دلیلیں آ گئی ہیں بغیر بعد. اب اس میں انبیاء کی وفات کے بعد بھی توسل آ گئے نا سارے، پھر حیات آ چکے، پھر بعد الوفات آ چکے، بغیر الانبیاء آ گئے، بالصالحین آ گئے، بے آثار الصالحین آ گئے، بے محل الصالحین آ گئے، ساری چیزیں آ گئی. اب سورہ کہف آیت نمبر 21، سورہ کہف آیت نمبر 21، جس جگہ پہ وہ مدفون ہو گئے تھے، بعد میں جب اہل ایمان، بادشاہ اور ایمان والے لوگ فتح یاب ہو گئے، بعد میں ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد ایک جھگڑا ہو گیا کفار کا یا عیسائیوں کا، کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا کوئی کلیسا بنائے، مسلمان چاہتے تھے. وقال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ وہ اہل ایمان جو غالب آ گئے تھے, جن کو فتح یاب ہو کے غالب آ گئے, تو انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, کہ ہم, یہ سورہ کہف کی بھی تفسیر جب نکالیں گے آپ ان تمام کتابوں سے, یہ مظہری اور وہ جو میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو ساری, تو ہم ان کے اوپر مسجد بناتے ہیں, ان کے اوپر مسجد بناتے ہیں. تو یہ ہوئی کہ ان کی حفاظت کی جائے کس طریقے سے. تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے لیے کہا کہ ہم وہ بناتے ہیں, مسلمان غالب آئے تھے انہوں نے کہا بادشاہ مسلمانوں کا تھا کہ ہم مسجد بناتے ہیں. اس پر مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت آیت لکھوا دی الکہف آیت نمبر 21 15 پارہ 15 پارہ.